نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج تراوی میں الحمدللہ پونے 19 پارے ہو گئے ہیں. سورہ نور کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے علاوہ سورہ فرقان کی بھی تلاوت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء کی، گویا کہ 3 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے. آج جہاں سے تلاوت کی گئی ہے اس کی ابتدا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، یہاں سے ہے کہ ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو آدمی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو یاد رکھو کہ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں ایک آیت ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ویسے تو اس میں عام ہے کوئی بھی عورت جو پاک دامن ہو، عفیفہ ہو اور پاک دامن ہو، دنیا کے امور سے بہت زیادہ چاہے واقفیت وہ نہ رکھتی ہو، یعنی بھولی بھالی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان والی ہو، تو اگر ان پر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعینوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ منافقین نے آپ پر تہمت لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ من المستلق یا غزوہ مریسی، دو نام ہیں اس کے، جب وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی، واپسی میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا اور آخری حصے میں جب کوچ کا حکم دیا کہ بھائی جو لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو فارغ ہو لیں تاکہ اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے، تو واپسی کے سفر میں یعنی مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے ایک رات پڑاؤ ڈالا تھا، اور صبح کے وقت جب منہ اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے سفر شروع کر دیں تاکہ سفر تیزی کے ساتھ طے ہو جائے، تو لوگ اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر پھر یہاں سے کوچ کریں. شہید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاجت تھی، لہذا آپ بھی تشریف لے گئیں، اور وہاں جا کر معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر بکھر گیا. آپ اس کو تلاش کرنے لگی اور اس کی تلاش میں آپ کو کافی دیر ہو گئی، اور ادھر قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے ہودج میں، جو آپ کے لیے پردے کی ایک جگہ تھی جس میں آپ آ کر بیٹھ جاتی تھی، اور چونکہ اس وقت ایک تو یہ کہ کم سن بھی تھیں، کم عمر تھیں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ وزن بھی نہیں تھا، کمزور تھیں، اس لیے بہت زیادہ وزن نہیں تھا، لوگ یہ سمجھے کہ آپ اس کے اندر بیٹھ چکی ہیں، لہذا انہوں نے وہ شخدہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کا اونٹ بھی چل پڑا قافلے کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافی دیر کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائیں اور انہوں نے دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو بہت ہی عقلمند خاتون تھیں، بڑی عزم و استقلال کے ساتھ اور مردانہ ہمت کے ساتھ جہاں ان کا اونٹ تھا وہیں پر آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے سوچا کہ بجائے ادھر کے ادھر ادھر بھاگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کرتے ہوئے یا کسی کو بھیجیں اور میں اپنی جگہ پر نہ ملوں تو آپ کو پریشانی ہوگی، لہذا آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں جس جگہ پر کہ اونٹ آپ کا موجود تھا اور وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی، اور چونکہ رات کا وقت تھا، آخری رات کا حصہ تھا اور ابھی اندھیرا تھا، آ کر بیٹھ گئیں، اور بہرحال بیٹھے بیٹھے پھر یہیں پر نیند بھی آ گئی تو سو گئیں. ادھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انتظام کرا رکھا تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک صاحب جن کا نام تھا صفوان بن معطل، وہ پیچھے پیچھے قافلے کے آتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ گری پڑی چیز، کوئی چیز ایسی ہو جو قافلے والے چھوڑ گئے ہوں تو وہ اپنے ساتھ اسے اٹھا لاتے تھے. یہ جب صبح سورج جب نکل گیا یا قریب تھا نکلا، جب یہ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے. جب قریب پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر پڑی، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں جب پردہ نہیں تھا دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے زبان سے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انا للہ پڑھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے چہرے پر پردہ کر لیا. تو حضرت صفان نے یہ کیا کہ اپنا اونٹ جو ہے وہ لا کر حضرت عائشہ کے پاس بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں، اور انہوں نے اس کی مہار پکڑی اور اونٹ کو لے کر چلتے چلے گئے، یعنی چلتے گئے یہاں تک کہ قافلے سے جا کر مل گئے. عبداللہ بن ابی منافق جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، اور اس قدر اس کا چرچا کیا کہ اس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان، جس میں دو مرد اور ایک عورت، عورتوں میں حمنہ اور مردوں میں جو ہے وہ مستح اور ایک اور صحابی تھے، یہ دونوں بدری صحابی تھے، الگ مخلص صحابی تھے، یہ نہیں کہ صحابی نہیں، بدری صحابی تھے یہ، اور ایک خاتون، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یعنی اب چاہے جس غلط فہمی کے نتیجے میں جو بھی معاملہ ہوا ہو، لیکن بہرحال یہ بھی ان کے ساتھ ہم یہاں ملانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اس قدر غافل اور بھولی بھالی تھی کہ ان کو ذہن میں نہیں آئی کوئی بات. فرمایا کہ میں جب آئی تو کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، اور خرابی کا سبب یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف و مدارات اور جو لطف میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ میرا برتاؤ نہیں ہے. اب آپ تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے، اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے تھے، لیکن جو لطف و محبت کا جو معاملہ تھا وہ آپ کا مجھے نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی. اور پھر فرماتی ہیں کہ جب اس معاملے کو کافی دن گزر گئے، اس وقت ایسا تو تھا نہیں کہ خواتین بازاروں میں پھرتی ہوں، ادھر ادھر جاتی ہوں، گھر میں ہی رہتی تھیں، ضرورت کے تحت باہر جانا ہوتا تھا، تو کافی دن گزر گئے. ایک دن ضرورت کے لیے جب گھر سے باہر گئیں، کیونکہ اس زمانے میں باتھ روم لیٹرین وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے اور اس کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ قضاء حاجت کی تشریف لے گئیں، اور بڑی چادر جو ہے وہ تھی، یہاں تک کہ جب واپس آنے لگی غالباً تو چادر میں پاؤں الجھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ گر گئیں. تو حضرت مستح کی جو والدہ تھی، انہوں نے فوراً ایک جملہ کہا، تعیس مستح، یہ جملہ بددعائی جملہ تھا، اور انہوں نے یعنی مستح جو ان کا بیٹا تھا اس کو بددعا دی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اماں تم کیا کہہ رہی ہو، مستح تو ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور تم ان کو بددعا دے رہی ہو، تمہارا بیٹا بھی. تب انہوں نے کہا کہ عائشہ تجھے پتا نہیں وہ تیرے بارے میں کیا کہتا. تب اس کی والدہ نے حضرت عائشہ کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اب جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں مزید بیمار ہو گئی، یعنی بہت زیادہ صدمہ ہوا مجھے. اور جب میں گھر پہ آئی تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر سلام عرض کیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے گھر والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی تاکہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ بھی کر لوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر آ گئی، اور آ کر اپنی والدہ سے میں نے اس واقعے کو بیان کیا. یقیناً انہیں تو ہر بات کا علم تھا پہلے سے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں، اب آج کل تو موبائل کے اندر ماں بیٹی کا رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات چھپتی نہیں، گھر میں کیا پکا ہے، کیا کھایا ہے، کون آیا تھا، کون گیا تھا، آج پوری اطلاع ایک ایک لمحے کی آپ کو مل جائیں گی. لیکن وہاں تو دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور ایک دوسرے کو کوئی اطلاع ہی نہیں تھی، لیکن زمانہ خیر کا تھا اور اسی میں خیر تھی. اب آج کل کی اطلاعات کی بنا پر اکثر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر، ایک ایک چیز کی اطلاع ہوتی ہے، ہر خبر پہ نظر جو ہے نا وہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ فرماتی میں نے والدہ سے کہا، تو والدہ نے مجھے کہا، فکر کی بات نہیں ہے، تم جیسی عورتوں کے حاسد ہوتے ہیں ہر زمانے میں، لہذا حسد کی بنا پر مختلف لوگ اگر الزام لگاتے ہیں تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن لازم بات ہے کہ حضرت عائشہ کو چین کہاں، صبر کہاں، قرار کہاں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تشریف لاتے تھے تو پھر ایک دن جب تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، جب تشریف لائے تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلا لیا، ان کی اہلیہ یعنی اپنی ساس صاحبہ کو بھی بلا لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بہت معاف کر دینے والے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، والد کی طرف دیکھا کہ ان دونوں میں سے کوئی جواب دیں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. انہوں نے فرمایا کہ آپ بات کریں، اور صدیق اکبر بھی خاموش ہو گئے. بس عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت ایک کم عمر لڑکی تھی، نو عمر تھی، لیکن بہرحال اس وقت جو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ہے وہ بلاغت کی اور فصاحت کی اعلیٰ مثال. اس کا اصل مزہ تو اصل عربی زبان ہی میں ہے، لیکن بہرحال میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جانتی ہوں کہ ایک بات آپ کے کان میں ڈالی گئی، آپ سنتے رہے سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ بات آپ کے دل میں گھر کر گئی، یعنی اب آپ نے اس کو اس پر یقین کر لیا. اب اگر میں ایسی بات کی تصدیق کرتی ہوں جو میں نے نہیں کی، اور اللہ جانتے ہیں کہ میں بری ہوں، تو میں اگر تصدیق کروں گی تو آپ میری بات کا فوراً مان لیں گے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن اگر وہ بات جو مجھ سے صادر نہیں ہوئی میں اس کا انکار کروں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، یعنی آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کا معاملہ سننے کے بعد کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں اور صبر کرنا سب سے بہتر ہے، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ آپ کہتے ہیں میں اللہ سے اس پر مدد مانگتی ہوں. تو یہ وہ کلمات تھے، میں نے مفہوم عرض کر دیا اس کا. تو یہ جملے اور کلمات تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً کہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کر وہاں سے بھی چلی گئی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، آپ وہاں سے ہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. تقریباً دو رکوع، دس آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نازل ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. آپ سوچئے کس قدر عالی شان تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پر آیت نازل ہوئی. اور اس سے پہلے معاملہ یہاں پہنچ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ تصدیقات نہ کی ہوں کسی سے. حضرت جو ہے وہ زید بن ثابت سے بھی آپ نے پوچھا، اسی طریقے سے حضرت علی سے بھی آپ نے پوچھا، حضرت عمر فاروق سے بھی آپ نے پوچھا اس معاملے میں. تو بعض نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھتے. اور حضرت بریرہ جو آپ کی باندھی تھی، ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی، کہ انتہائی بھولی بھالی ہیں، بعض اوقات آٹا گونتی ہیں چھوڑ دیتی ہیں، بکری آتی ہے کھا کے چلی جاتی ہے، یعنی اس قدر سادہ طبیعت کی ہیں، یہ ان کے اندر دنیا کی چالاکیاں نہیں ہیں، تو اس طرح کی بھولی بھالی خاتون ہیں، اور میں سوائے بھلائی کی اور خیر کی ان میں اور کوئی چیز نہیں پاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے البتہ آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں، آپ کسی اور سے نکاح کر لیجئے. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ تفتیش کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملے کہے تھے، جس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلام کیا جس کا مفہوم میں نے عرض کیا. بہرحال جب وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تو تجھے بری کر دیا. تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو اٹھو اور چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو اور معذرت کرو. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہاں میں وہ جملے کہہ رہا ہوں جو ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک حیثیت بیوی کی بھی تھی، بیوی کو اپنے شوہر پر بڑا فخر ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے کچھ بات بھی کہہ سکتی ہے وہ جو عام عورت نہیں کہہ سکتی. لہذا اس وقت عائشہ نے فرمایا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے بری کیا. انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا. اب لازمی بات ہے کہ یہ بات تو صرف بیوی ہی کہہ سکتی ہے، اور اسے حق ہے کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر پر فخر بھی کرتی ہے، مان بھی رکھتی ہے، اور اس سے یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اس پر اعتماد کرے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان نہیں باندھا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، جو بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں اس سے خوب سمجھ لینا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جا کے حضرت عائشہ سے نہ کہتے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری دی، اور حضرت عائشہ نے اس وقت پھر یہ جواب دیا جو یقیناً ایک بیوی کا جواب تھا اپنے شوہر کے لیے. اب یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہرحال آپ سے بڑا اچھا معاملہ تھا، اور بہت ساری خصوصیات حضرت عائشہ صدیقہ میں ہیں جو کسی اور میں نہیں تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فخر کے طور پر یہ فرمایا کرتی تھی کہ نکاح سے پہلے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک ریشمی کپڑے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی کہ یہ خاتون تمہاری بیوی بنیں گی آگے چل کر. اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ کو دکھلا دیا تھا کہ یہ خاتون، یہ بچی جو ہے آگے آپ کی بیوی بنے گی. اور اسی طریقے سے آپ نے سوائے حضرت عائشہ کی کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی، باقی جتنی بھی خواتین تھیں یا وہ بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ایک لحاظ میں ہوتے تھے، وہی نازل ہو جاتی تھی، یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پر تھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی میں آپ دفن ہوئے، اور اب تک وہیں پر آسودہ خاک، یعنی جس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے تھے، وہی حجرہ جو ہے وہ آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا. تو بہرحال یہ وہ خصوصیات ہیں، اور بعد میں اور بھی خصوصیات بیان کی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کم نہیں ہیں. لیکن بعض نے بڑا اچھا ایک نقطہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ قیامت کے دن علی کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن عائشہ کا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ بھی تو خصوصیت ہے نا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عائشہ بحیثیت ایک بیوی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی تھی اس لیے ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہو. تو بہرحال یہ خصوصیات بھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے، جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، تقریباً دو رکوع ہیں پورے، جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا انہیں حد غضب ان پر جاری کی گئی. چنانچہ حضرت مستہ اور جو دوسرے ایک صحابی تھے ان پر حد غضب جو 100 کوڑے ہیں وہ لگائے گئے، اور اسی طریقے سے یہ جو عبداللہ بن ابئی منافق تھا اس پر ڈبل سزا جاری کی گئی، کیونکہ یہ اصل سرخیر اور سرغنہ تھا، اس نے بات کا پتنگڑ بنایا تھا. بات تو فقط اتنی تھی کہ وہ ہار گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری بعد میں آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور پیچھے جب حضرت صفوان تشریف لائے تو ان کے اونٹ پر بیٹھ کر وہ آ گئی، اور اس نے اس بات کو پتنگڑ بنا دیا. تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اس سے ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کا کیا مقام تھا اللہ کی نظر میں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں یہ تو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو میرے بارے میں برات نازل فرما دیں گے اور وحی فرما دیں گے کہ عائشہ اس گناہ سے پاک ہے، لیکن یہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن مجید نازل کریں گے اور جو قیامت تک کے لیے تلاوت کیا جاتا رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ تراویح میں قرآن مجید پڑھا جا رہا تو بھی آیت تلاوت کی جائیں گی، آپ انفرادی طور پہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بھی آیت تلاوت کی جائیں گی، سب قن پڑھ رہا ہے کوئی آدمی تب بھی تلاوت کی جائے گی، قراتن پڑھ رہا ہے تب بھی تلاوت کی جائے گی، یعنی کبھی بھی جب بھی تلاوت کی جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان آیتوں کو کوئی چھوڑ دے. اسی لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس بہتان میں مبتلا تھے ان پر تو حد غضب جاری کی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے مخلصانہ توبہ کر لی، اور جو منافق تھے وہ اپنے حال پر رہے، لیکن ان پر بھی حد قدم اس لیے جاری کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان تھے، اس لیے ان پر حد قدم جاری کی گئی. اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اب اگر خدا نہ کرے کوئی شخص، کیونکہ یہ سب جو تہمت لگانا تھا یہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، اس لیے ان پر حد قدم لگائی گئی، لیکن اب خدا نہ کرے کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ کی شان شان میں گستاخی کرتا ہے، ان پر تہمت لگاتا ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اب چونکہ قرآن مجید میں آیات نازل ہو چکی ہیں تو وہ عفیفہ ہیں، اب اگر ان کی پاک دامنی کے خلاف، عفت کے خلاف کوئی شخص بھی زبان دراز کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا منکر ہے. اس لیے اس میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. حضرت صحابہ کرام صحابیات کے بارے میں کچھ بات کہتے ہوئے زبان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اول تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پوچھیں گے، تم اپنی فکر کرو بھائی، اپنی دھنی دھن رہے دنیا، اپنی دھنی دھن غیروں کے تو پاپ نہ پن، دوسروں کے پاپ کیوں پنتے ہو بھائی، اپنی دھنیا جو دھنیا ہوتا ہے نا روئی کو دھننے والا، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی دھنی دھن رہے دنیا، اپنی دھنی دھن غیروں کے تو پاپ نہ پن. ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں خامہ خامہ کہنا اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو غافل ہیں مومن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان پر بڑا عذاب ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مشتہ جنہوں نے جو تہمت میں شریک ہو گئے تھے عبداللہ ابن ابی منافق کے ساتھ، یہ حضرت صدیق اکبر کے دور پرے کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے اور غریب آدمی تھے، نیک بھی تھے، لیکن اس پتہ نہیں کس وجہ سے ان کا معاملہ ایسا ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص کسی کی مالی مدد بھی کر رہا ہو اور اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہو، اس کو اڑاتا پہناتا بھی ہو، اور وہی اس کی بیٹی کے بارے میں الزام لگائے تو دل پر کیا گزرتی ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اس بنا پر حضرت صدیق اکبر کو ان سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور جب تکلیف پہنچی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، حضرت عائشہ کو اللہ نے بری فرما دیا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ نے کس طرح انہیں معاف کیا، اور پھر ساتھ میں قرآن مجید ان کے بارے میں بھی نازل کر دیا، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعت، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کہ جو اولو الفضل لوگ ہیں، تم میں فضیلت والے لوگ ہیں، بزرگ ہیں تم میں سے، اور صاحب وسعت بھی ہیں، اللہ نے انہیں وسعت بھی دی ہے مالی اعتبار سے، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قرابت دار اور مساکین سے اپنے ہاتھ کو روکیں، یعنی ان کو ان کی جو مدد کیا کرتے تھے انہیں چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرتے رہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام دیں. اور پھر فرمایا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جب تم یہ چاہتے ہو تو تم بھی تو مغفرت کر دو اس کی بھائی. یہ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آج اچھا وہ ذہن میں بات آ گئی، مغفرت معافی کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے، کیا مطلب؟ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہم سب اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتے، یعنی ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی سے غلطی ہو گئی تو بس دل کے اندر بغض پال لیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، رشتے دار ہیں تو بات چیت نہیں ہے، سلام دعا نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جاتے، ان سے معافی بھی نہیں مانگتے. ارے بھائی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے. اب پہلے سب سے پہلے خود تو معاف کرو، پھر اللہ سے معافی بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. دیکھیے ابھی شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہی فرما دیا کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا اس کو میں معاف نہیں کرتا. وہ صلہ رحمی یہی ہے عزیز رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، چاہے وہ جتنے بھی بچھو کیوں نہ ہو، یعنی ڈنگی مارتے ہوں، ہوتے ہیں بعض کچھ بھی کر لیں آپ ان کے ساتھ اچھائی، لیکن وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن بھائی اسی کا نام تو سیرا رحمی ہے، سلمن قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واف و امن ظلم کا، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور احسن من اسا الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے اچھائی کرو، یہ صلہ رحمی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک تھپڑ مارا میں بھی ماروں گا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی دوں گا، ایسا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں کہلاتی. اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے اگر کسی سے دل نہیں چاہتا ملنے کو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کے روزانہ ان کے پاس بیٹھیں، روزانہ گلے ملیں، کوئی ضروری نہیں. ہاں جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق ادا کر دیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھی کھانے پینے سے عاجز ہیں، ان کے لیے کچھ انتظام کر دیں، کھانے پینے کا ہو جائے، چاہے خود کر دیں یا کسی کے ذریعے کر دیں کہ بھئی آپ ذرا یہ میری طرف سے انہیں پہنچا دیجیے. ان کے جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں نا، عزیز داری کے، قرابت داری کے، وہ ادا کرنے چاہیے. پھر چاہے روزانہ ان سے گلے نہ ملیں کوئی بات نہیں، البتہ سامنے آ جائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہے اس سے زیادہ کے اہل نہیں ہوتے. اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی جا کے ضرور ملو، لیکن یہ ان کا جو حق ہے وہ ادا کریں، انشاءاللہ پھر یہ صلہ رحمی ہوگی. تو اب جو راتیں آ رہی ہیں اس میں جو ہمیں دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ خاص دعا اس کی پڑھتے رہا کرو. بہرحال یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو اس لیے تم بھی کیا کرو، فلیعفو ولیصفحو، معاف بھی کر دو اور درگزر سے کام لو. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، دیکھیے انہوں نے قرآن مجید سن کے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کی امداد بحال کر دی، بلکہ پہلے جتنی دیتے تھے اس سے ڈبل کر دی. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دینا، کہ جب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو تو یا اللہ میرا سر حاضر ہے بس. جو جتنی امداد وہ کیا کرتے تھے اس سے دوگنی کر دی، اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں. اور ان کا بھی مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی کہ بھائی جو تم دیتے تھے دیتے رہو، معافی تلافی کر دو اور درگزر سے کام. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.